ہمارے مختوم نے تحریر فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ عمرے پہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں، کیا رمضان میں عمرہ کرنے کی علیحدہ سے فضیلت ہے اور پاکستان کے موجودہ معاشی حالات میں ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو دو سوال ہو گئے، ایک تو یہ کہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت تو بہت بڑی چیز ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا فکأنما حج معی، وہ اتنا ہی ثواب پائے گا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو بہت بڑی سعادت، بہت بڑی چیز، لیکن آدمی کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے۔ ایک فضیلت کی بات ہے بس نصیب سے حاصل ہو جاتی ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں تو اس کو کر لینا چاہیے ایک آدھ مرتبہ۔ جہاں تک موجودہ معاشی حالات میں جانے کا تعلق ہے، اور اپنی رائے ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، نفل حج نفل عمرے یہ بالکل چھوڑ دینے چاہیے۔ ہوا بس کر لیا، زندگی میں فرض حج کر لیا، چار سال کے وقفے کے بعد چلا جائے، چلو یہ بھی ہو گیا۔ کبھی مجبوری ہوتی ہے، والدہ کہتی ہیں، بچے کہتے ہیں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کے فیکٹرز الگ الگ ہیں، لیکن اگر اپنا اختیار ہو، اپنا پیسہ ہو اور اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرنا ہے تو ان غریبوں پہ خرچ کرو جنہیں دو وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ اپنے محلے میں لوگوں کو ڈھونڈو کس نے کس کا قرضہ دینا ہے، اور روز وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ میرا قرضہ ادا کرو، فون آتا ہے اس کا قرضہ ادا کرو۔ یہ ہزار عمروں سے زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ اللہ نے کہا فک و رقبت، ان لوگوں انسانوں کی گردنیں آزاد کرو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس دن لوگوں کو کھانا کھلاؤ جب کھانا ان تک نہ پہنچ سکے۔ ہڑتال ہو گئی، مارکیٹ میں فوڈ ہی نہیں مل رہی، آپ نے غنیمت جانا کہ یار لوگوں کو آج چاول نہیں مل رہے، دیکھ چاولوں کی پکوا کے میں کہیں تقسیم کراؤں۔ پانی کی بڑی قلت ہو گئی ہے، کیوں نہ میں اپنے گھر سے بوتلوں میں پانی بھر کے دے دوں۔ 100 بوتلیں لے آیا اور پانی اپنے گھر کا ہی بھر کے دے دیا، آخر پلایا تو صحیح نا۔ اپنے گھر میں کوئی واش روم اس طریقے سے بنا دیا کہ اگر کسی کو شدید ضرورت پیش آئے تو واش روم یوز کر لے، اس کو کہا کہ صاف کر کے جانا بھائی، یہ کام کرنے کے ہیں۔ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے کا ہے، ہنڈیا میں شوربہ ایک قد پیالہ زیادہ بنا لینے کا ہے کہ بس پھینک دیا کرو، یہ ایک پکا آرڈر ہے، یہ ایک مستقل چیز ہے۔ اب ہر روز کوئی نہ کوئی چیز بھیج دیا کریں، آپ کے بچے سلامت رہیں، یہ کام کرنے کے۔ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اب اس پہ تقریر تو نہیں کرنی۔ کراچی میں ہمارے دوست ہیں، کئی مدارس بند ہو گئے، بس اس سال، پچھلے سال ہی بند ہو گئے تھے، اس سال تو بالکل ہی چھٹی ہو گئی۔ انہوں نے کہا جائیے، ہم بچوں کو اسکول کے لیے تعلیم دیتے تھے، ٹیچر سے، ہم نے ختم کر دیا، کہاں سے لائیں اتنا پیسہ اور کہاں سے بچوں کو مفت پڑھائیں۔ کراچی میں بہت سے مدرسے، جب یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ علماء نہیں بنیں گے۔ 90 سے لے کے اب تک 32 سال ہوتے ہیں، مجھے بتائیں 32 سالوں میں، چھوڑیں مکتبہ فکر کو، اہل حدیث حضرات ہیں، شیعہ اہل تشیع ہیں، اہل دیوبند ہیں، اہل بریلی، کچھ کہیں کوئی چوٹی کا عالم دین پیدا ہوا ہے جس کو سن کے دیکھ کے اندازہ ہو کہ یار علم یہ ہے، عمل یہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ جب مدارس کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے، بچے صحیح طرح سو، ایک کمرے میں 50 بچے سو رہے ہیں، یہ مولوی اگر بڑے ہو کے گالیاں نکالتا ہے تو اس کو نہ کریں، اس کو جو اس زمانے کے لوگ تھے نا ان کو بھی کچھ کہیں کہ کمرے میں بچے 50 سو رہے تھے تو انہوں نے پھر گالیاں ہی اٹھ کے دینی تھی نا، انہوں نے کیا کرتا۔ معاشرہ سوسائٹی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتی، اس لیے دین میں جس نے جو کچھ کہہ دیا وہ بات ہو، اس سے بڑی اچھی بات ہے۔ اتنے نفلی عمروں کی بجائے ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے لے کہ اس بچے نے 9 سال میں عالم دین بننا ہے، مجھے ہر سال بتا دیں اس کے 4 جوڑے کپڑے ہیں، 2-3 جرابوں کے جوڑے ہیں، 2-3 موزے اس نے پہننے ہیں، اس بچے نے سردی گرمی کا لباس پہننا ہے، اس بچے کا کھانا ہے، بس مجھے ایک بچہ کافی، اس کو میں پال لوں. یہ کام کرنے کے ہیں. ان سوسائٹیز میں یہ کام رک گئے ہیں. آخری ٹمٹماتا ہوا چراغ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ہیں جہاں پر یہ مدارس ہیں. اور یہ جو چیزیں غالب آ رہی ہیں، مہنگائی اور یہ چیزیں، یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. تو پھر یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ خدا کا خوف نہیں رہا. خدا کا خوف ہوگا، کوئی حیا، کوئی شرم ہوگی، لڑکیاں سنیں گی تب جا کر. اگر نہ اس ملک میں ہندو لڑکے ہوتے اور سکھ ہوتے، یہ اس ملک میں لڑکیاں کب سے شادی رچا چکی ہوتی. ہماری یونیورسٹیز میں اب ہاتھ ملاتے ہیں لڑکے لڑکیاں، کسنگ کہیں کہیں ہوتی ہے. اس کے بعد کیا مرحلہ ہے آگے؟ 20 سال اور انتظار کرو. ہم دیوار پہ جو لکھا ہوا ہے نا، اس کو بھی پڑھتے نہیں. یہ حدیث سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ حجر اسود کو بوسہ دیا. یہ آیا تو ہے روایات میں، لیکن مثال سمجھانے کے لیے کہ حجر اسود اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جو آدمی اسے بوسہ دے گا، گویا اللہ کے ہاتھ کو اس نے چوم لیا، گویا کہ. اور حجر اسود کی خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی جس حال میں بوسہ دیتا ہے وہ جم جاتا ہے. بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے ایمان کی تجدید، اپنی توبہ کر کے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے. حجر اسود کو جو بوسہ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں، اب تو یہ سمجھنی حدیث آسان ہو گئی، فرمایا قیامت میں حجر اسود اللہ کو بتا دے گا کہ کس کس نے ایمان کے ساتھ بوسہ دیا. وہ ایک کلک کی دیر ہوگی نا، سب کی فہرست نکل آئی. اس لیے حدیث ہے، آئی ہے روایات. بیت اللہ میں عمرے والے یعنی احرام کی حالت میں لوگوں کو مطاف میں جانے کی اجازت ہے. عموماً دیکھا ہے کوئی لوگ جنہوں نے عمرہ نہیں کرنا ہوتا، وہ بھی احرام پہن کے طواف کے لیے جاتے ہیں. یہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سعودیہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ اپنی بدنیتی کو ظاہر کرنا ہے کہ میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، صرف میری خواہش نفس مجھے مجبور کرتی ہے. اور اس کو شیطان نے غلاف پہنا دیا ہے، چڑیل کو پری کا، لہذا میں جا رہا ہوں. کیوں دھوکہ دیتے؟ کہیں بھی کوئی بھی آدمی کسی بھی ملک میں جاتا ہے، وہاں کے قانون کی بس سیدھی سادھی بات ہے، پابندی کرنی چاہیے. غلط بات ہے، انہوں نے منع کیا ہے کہ یار مطاف میں زیادہ لوگ نہ آئیں. ٹھیک ہے، ان کا قانون، ان کی مصلحتیں. اصل میں ہمارا مزاج قانون توڑنے کا ہے، ہماری نسلوں کا مزاج قانون توڑنے کا ہو گیا. ہم اتنا بھی نہیں زحمت کرتے کہ جمعے کی نماز پڑھ لی، بات سن لی، آؤٹ کا گیٹ وہ ہے، وہ وہاں سے جا کے گاڑیوں نکالیں، ادھر سے ہی پھیریں گے اور ان کے گیٹ سے آگے گاڑیاں نہیں بھی آ رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک قانون ہے، اس کی پابندی کرنی ہے بس. ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کا مزاج بنائیں. 16 سال کا بچہ ہے، موٹر سائیکل لے کے گھوم رہا ہے، باپ بھی نہیں کہتے، ماں بھی نہیں کہتی کہ بیٹے 18 سال سے پہلے الاؤ نہیں ہے، آپ کا لائسنس بنے گا پھر آپ جائیں گے. اس وقت تک صبر کیجیے. مزاج کی آزادی اور حد سے بڑی ہوئی آزادی خود ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. اس لیے بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ دھوکہ دینا ہے لوگوں کو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہیں منع کر دیتے تھے کہ تم طواف میں نہ آنا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کیا کہ فیروز نے جب اسلام قبول کیا تو پھر میں آؤ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ لے کے جاتا ہوں. یہ سب قوانین تھے نا، یہ سب چیزیں تھیں صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کیا، میں مسجد نبوی کی نماز نہیں چھوڑوں گا بھائی، سیدھی سی بات. لوگوں نے کہا حضرت وہ آدمی نماز مصلی پہ قبضہ انہوں نے کر لیا ہے جو آپ کو قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا کچھ ہو جائے، طے شدہ بات ہے کہ مسجد نبوی کی نماز نہیں چھوڑی جائے. حتیٰ کہ انہوں نے شہید کر دیا، اس دن بھی صبح مسجد نبوی میں ہی نماز. تو قانون کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی. حرمین شریفین میں 10 تراوی پڑھائی گئی، زائرین کو باقی 10 تراوی خود پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے. 20 تراوی ہیں، 10 رکعتیں امام نے پڑھا دی، اب کیوں نہیں پڑھائیں وہ جانے، حکومت ان کی جانے، 10 اپنی پوری کرنی چاہیے. بعض لوگ حرمین میں امام کے ساتھ وتر پڑھنے کے بجائے علیحدہ پڑھتے ہیں، یا بعد میں دوبارہ 3 وتر پڑھتے ہیں، یہ صحیح ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک 3 وتر ہی ہیں، وتر ایک نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اہل مدینہ کو اس حال میں چھوڑا اور شہادت ہوئی کہ اہل مدینہ 3 وتر پڑھتے تھے. ایک کی بھی اپنی دلائل ہیں، 3 کے اپنے دلائل ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند بنائے کہ بس یہ ایک حد ہے، بڑوں نے طے کر دی ہے، اسی سے اسی کے پیچھے چلنا. اس زمانے میں اپنے پاس سے نئی نئی آرا نہ بیان کرے بھائی، اپنا کام اس میں محنت کرے. کوئی یہ کوئی بھائی سوال نہیں ہے. پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب بہت اچھے آدمی تھے بھائی، پڑھے لکھے تھے، شاعر تھے. علامہ کرم شاہ صاحب الازہری، ان سے ان کی خدمت میں حاضری بھی ہوئی تھی، اللہ کے اچھے بندوں میں سے تھے، سپریم کورٹ کے جج تھے، تفسیر بھی لکھی. جناب کوثر نیازی، وہ بھی اچھے آدمی تھے. اب کسی کو اس کی وفات کے بعد برا کہنا جبکہ اس کی ضرورت نہ ہو، کیوں اس کبیرہ گناہ میں مجھے مبتلا کرتے ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سبو بات، جو دنیا سے چلے جائیں ان کو برا نہ کہو. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ پہنچ گئے جہاں پہنچ گئے، یا تو ان کی کوئی ایسی چیز زیر بحث ہونا جس میں انہوں نے قوم کا بربادی تباہی کی، پھر تو ہم بات بھی کریں. نہ یہ فورم ہے بات کرنے کا، نہ آپ نے یہ پوچھا، نہ کسی اور نے، اور پوچھا بھی ہو تو سیاست ہمارا موضوع نہیں ہے. مولانا مرزا خان صاحب کی طرف ہوئی جو مستوی ہے ہر شے خدا ہو کر، یہ کہاں ہم نے کہا ہے؟ چھویا کہا ہوگا، آپ فرماتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. آسی غازی پوری کا بالکل یہ شعر ہے، اور ان کے عین المعارف میں موجود ہے، مگر اب شاید کبھی کافی عرصہ پہلے کوئی بات ہو جب حافظے میں نہ رہی ہو، لیکن یہ ہے انہی کا شعر، غازی پوری صاحب. نماز کا بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو آپ سب یاد رکھیے. جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ ہے، کبھی بھی جس آدمی کی 1 2 3 رکعت کتنی بھی رہ جائے، رکعت رہنی چاہیے، یہ اس آدمی کے لیے مسئلہ ہے. اور پھر امام کو سجدہ سہو کرنا پڑ جائے، آپ تشریف لائے، ایک رکعت آپ کی مس ہو گئی، امام کو سجدہ سہو کرنا ہے. پہلی رکعت میں غلطی ہوئی، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، کسی میں ہوئی، اس سے بھی کوئی بحث نہیں، لیکن آپ نے رکعت پوری کر لی ہے نا اٹھ کے. تو سجدہ سہو کے لیے امام جب سلام پھیرے گا تو آپ کو سلام نہیں پھیرنا. اگر سلام پھیریں گے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ اٹھ کے پڑھیں، سمجھے؟ سلام پہ نماز مکمل ہو جاتی ہے. یا تو آپ کو مسئلہ پتہ ہے، جیسے آپ نے آج سن لیا نا، مسئلہ پتہ چل گیا، اب آپ سلام پھیر دیں یاد ہی نہ رہے، تو پھر آپ اپنی 1 2 3 جتنی رکعتیں پوری کرنی ہے نا، وہ پوری کر کے پھر آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو علم تھا، ذہن سے نکل گئی بات. سرے سے آپ کو مسئلہ ہی نہیں پتا تھا، تو جوں ہی السلام کا نماز ٹوٹ گئی، امام اور مقتدی رہ گئے، آپ کی نماز ختم. جان بوجھ کے ایسے کیا، نماز گئی. مسئلہ ہونے کے باوجود علم میں، جان بوجھ کے پتہ ہے مسئلہ کہ نماز ٹوٹ جائے گی، جان بوجھ کے سلام پھیر دیا، نماز گئی. مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا، سلام پھیر دیا، نماز گئی. مسئلہ پتہ تھا، غلطی سے سلام پھیر دیا نا، اپنی رکعتیں پوری کرے گا تو آخر پہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. عام طور پہ یہ لوگ مسائل نہیں جانتے، اور امام صاحب کو سجدہ صحف کرنا پڑ جائے تو صفوں کی صفیں اسی طرح سلام بھیجتی ہیں، ان سب کی نماز باطل ہو جاتی ہے، بہت احتیاط کرنی چاہیے. بچے کا نکاح کیا اور بچہ نابالغ تھا، اس کے ولی نے ضمانت دی کہ میں اس بچے کا حق مہر ادا کر دوں گا، اور لڑکی کو مہر نہ ملنے کی صورت میں لڑکی اس ولی سے مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں، اور مہر ولی کے ذمے واجب الادا ہوگا یا نہیں؟ بالکل بھائی، لڑکی کا حق بنتا ہے. اول تو انہیں نابالغ نکاح کیا ہی کیوں؟ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، یہ قانون معطل ہے تمہارے مذہبی رہنماؤں کے لیے، اور یہ قانون معطل ہے تمہارے ان لوگوں کے لیے جن کے عہدے 20ویں گریڈ سے اوپر. ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال کی عمریں ہیں اور 14 برس کی بچی سے نکاح ہو رہے ہیں، اس ملک میں کوئی قانون نہیں. اور تم بھی ان مذہبی رہنماؤں کو سنتے ہو اور تم بولتے نہیں کہ حضرت جی کون سا قانون آپ پہ قانون نافذ نہیں ہوتا. اس ملک کا جو قانون ہے کہ 18 سال کے بچی سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا، ختم. انہیں کہو حضرت آپ کی تو بیٹی ہے 13 سال کی، میں چاہتا ہوں شادی کر لوں، دے دیں گے؟ کیا بےہودگی ہے یار. اس لیے اول تو یہ نکاح ہونا ہی نہیں چاہیے. حکومت کا اگر کوئی قانون ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچی کا نکاح اگر ہو گیا اور ولی نے گارنٹی دی تھی کہ بچہ ہے مثلا وہ 8 سال کا ہے، اس کا نکاح آپ کر دیتے ہیں، اور ولی اس کا باپ یا جو بھی ہے گارنٹی دیتا ہے کہ میں اس کا حق مہر ادا کر دوں گا، تو جب رخصتی کا وقت آئے گا لڑکی کا حق بنتا ہے کہ وہ ولی کو کہے پہلے میرا حق مہر ادا کریں، نہیں ہے تو پھر طلاق ہے. اور مہر واجب ہوگا اس کے ذمے ادا کرنا جو بھی اس نے طے کیا ہے. اس لیے نابالغ قبل تو نکاح نہیں کرنا چاہیے، اور فرض کر لیجئے اگر ہو گیا ہے تو بھی ولی کو حق مل پہنچتا ہے کہ وہ لڑکی کی اس تحریر کو پورا کرے. بالکل اسی طرح ہے جیسے حق مہر جو ہوتا ہے نا، اصل میں یہ خاتون کا اپنی مرضی ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. شریعت نے ٹوٹلی اختیار اس کو دیا ہے، دوسروں کو نہیں دیا. سچی بات، صاف بات یہ. وہ کہتی ہے 10 لاکھ پہ نکاح ہوگا، 10 لاکھ پہ ہوگا. وہ کہتی ہے 5 پہ ہوگا. وہ جس چیز پہ راضی ہے یا پھر سے منایا جائے، راضی کیا جائے. یہ خالص اللہ نے کہا ہے کہ قنطارن، تم ایک خزانہ اپنی شادی میں ادا کرتے ہو. اور اللہ نے فرمایا ہے ڈرنا ان کے حقوق کے بارے میں کہ تم نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا ہے اللہ کا نام لے کے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس پروردگار سے جس کا نام لے کے ایک دوسرے کے لیے تم اپنے جسم کو جائز کرتے ہو، اور ڈرو اس پروردگار سے جس کا نام لے کے تم بھیک مانگتے ہو، سوال کرتے ہو. ماں جو جاتی ہے وہ اللہ ہی کے واسطے تو جاتی ہے رشتہ لینے. سنت موقعہ کیا چیز ہے بھئی؟ وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنت موقعہ ہمیشہ ادا فرماتے رہے، کبھی کسی وجہ سے چھوڑ دے. بعض حضرات نے اس پہ اضافہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی کسی وجہ سے، مگر پھر جب یاد آیا یا جب خیال آیا تو پھر اس کو شروع کر دیا. مثلاً ظہر کی جو 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی 2 رکعتیں جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یہ 2 رکعتیں سنت موقعہ ہیں. نو ہجری میں ایک سال میں کوئی 60 وفد 60 ڈیلیگیشنز مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، اور دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، مکہ جو فتح ہو گیا تھا. تو ایک دن ظہر کے فرض پڑھا کے آپ نے فرمایا ابو بکر اور تم اور عمر تم میرے ساتھ چلو، دونوں حاضر ہو. اور عصر کا وقت داخل ہو گیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا اتنی طویل بحث کے بعد، اور مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھائی اور گھر تشریف لے آئے، آ کے آپ نے فرمایا او عائشہ، وہ جو میں ظہر کے بعد دو رکعتیں پڑھتا تھا آج تو پڑھ ہی نہیں سکا، تو پھر آپ نے عصر کے بعد وہ دو رکعتوں کی قضا کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کے آخری سال میں ہمیشہ یہ دو رکعتیں عصر کے بعد پڑھتے تھے. اس کو حدیث کو دیکھ کر بہت سے محدثین اس طرف گئے ہیں کہ عصر کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. لیکن جو مجتہدین زیادہ اس کی ڈیپتھ میں گئے ہیں وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نہیں پڑھے تھے، وہ تو سنتیں تھیں جو معمول کے مطابق تھیں، اور آپ کے عظمت، آپ کی پیغمبری، آپ کی نبوت اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ دو سنتیں بھی نہیں ہونی چاہیے تھی ایسے، لیکن ہو گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو یہ سنت موقع ہے. لمبی بات نہیں کرنی، لیکن یہ جو ظہر کے بعد دو سنتیں اور دو نفل پڑھتے ہیں نا، یہ نہیں چھوڑنے چاہیے نا. عذاب قبر سے نجات دیتے وہ آدمی جو سنتیں اور نوافل ظہر کے چار پڑھتا رہے گا نا، انشاءاللہ اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا. یہ مختلف احادیث میں آیا ہے، یہ ہم اس کو بہت مختصر کریں. سوال مخدومہ، آپ نے تحریر فرمایا کہ سنت موقع کیا، تو سنت موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے. بس نے آپ نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے علاوہ 12 نفل 12 رکعتیں روزانہ پڑھتا رہے گا، اللہ اس کے لیے جنت ضروری قرار دے دیتا ہے. 12 کون سی، کون 12 نفل پڑھتا ہے روز، کوئی بھی نہیں. دو سنتیں فجر کی، 4 اور 2 6 سنتیں ظہر کی، 8 ہو گئی. عصر میں کوئی سنت موقع نہیں، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں. اس لیے ہمارے فقہا نے نماز جو ترتیب دی تھی انہوں نے اس میں ساری ان احادیث کو پیش نظر رکھا تھا کہ ہر مومن آدمی اسے حدیث پتا ہو نہ ہو 12 رکعتیں پڑھ لے گا فرض نماز کے علاوہ، اللہ اسے جنت کے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے. اس کو جان بوجھ کے چھوڑنا اور پھر اپنی عادت بنا لینا یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. فرض تو واجب کے درجے میں آتی ہے، لیکن سنت موقع سے اصل مراد کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر. دو فرض عبادات اکٹھی آ جائیں، مثلا والدہ کی خدمت اور فرض نماز، تو پہلے کس عبادت کو ترجیح دینی چاہیے؟ یہ کوئی اصول اور قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا، کس وقت کیا چیز سامنے آ جائے کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہے. مثلا بچہ رونے لگا، ماں کو پتا ہے کہ ایسے ہی رو رہا ہوگا کسی وجہ سے، اور میں فرض نماز کیوں توڑوں، ٹھیک کرتی ہے. ماں کو پتا ہے کہ یہاں پہ پنکھا چل رہا تھا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کہ انگلی ہاتھ نہ آ گیا ہو، فوراً فرض نماز توڑے اور وہاں جائے. تو قاعدہ اور اصول نہیں، لیکن عمومی طور پہ ان معاملات میں حقوق العباد کو اللہ کے حقوق پہ ترجیح حاصل ہے عمومی طور. مثلا شوہر نے کھانا کھانا ہے اور شوہر کو یہ ضرورت ہے کہ بیوی اس کے ساتھ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے پیڑا بنا کے ہاتھ پہ رکھ لیا ہے اور تنور میں آگ چل رہی ہے، تو اس آٹے کو رکھ دینا اور اپنی شوہر کے ساتھ چلی جانا، اور اگر تم ایسے نہیں کرو گی تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں لوگوں کے لیے بڑی آزمائشیں ہو جائیں گی، وفساد کبیر، اور اے خاتون دنیا میں فساد مچ جائے گا. جب بیوی انکار کر دے گی تو لوگ کیا کریں گے؟ اب یہ ہے حقوق العباد، کھانا کھلانا بھی اور وہ بھی، لیکن ایک کو دوسرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دی، تو یہ موقع محل پہ عقل استعمال کر کے سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا. والدہ کی خدمت فرض نماز سے زیادہ ضروری ہے جبکہ والدہ کو اس کی ضرورت ہو، ضرورت نہ ہو. مثلا دوا دینی ہے، پتہ ہے کہ والدہ کو دوا 12 بجے دی جاتی ہے، اب اس نے نماز پڑھنی، کہتا ہے 10 منٹ لیٹ 5 منٹ لیٹ، ہو گیا کوئی عرض نہیں، وہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں، نماز پڑھے اور دوا دے دے. منقدر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، سودا لانا ہوتا تھا، کام کرنے ہوتے تھے. ایک دن ام المومنین نے کہا کہ میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو تمہاری اتنی خدمت کرتا ہے میں تجھے 10,000 درہم دیتی. تو غلام خوش ہوئے بڑے کہ مل مومنین رضی اللہ عنہ نے میری عزت کی. وہ اتفاق کی بات کہ اسی دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کسی نے ہدیہ بھیجا, دیگ بھیجی پوری چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی, تو فرمایا اسے بلاؤ, میں نے کہا تھا 10,000 دوں گی, تو گنے اور 10,000 کا یہ لے جاؤ. پھر اسے پوچھا لڑکے تیری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں ہوئی. فرمایا اچھا یہ جو میری باندھی ہے نا اسے بھی تو ہی لے جا. ان کے تو ظاہر ہے خوش قسمتی دن پھر گئے. فرمایا اولاد تمہاری, تو پھر انہوں نے ایک موقع پہ عرض کیا کہ اللہ نے دو بیٹے دیے ہیں, تم المومنین رضی اللہ عنہ نے بڑا تعلق, وہ کہتے ہیں میں نے ام المومنین رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تھی, زیادہ لوگ آتے تھے زیارت کے لیے, تو آپ نے فرمایا میرے کمرے اور اس قبر کے درمیان ایک دیوار بنا دو اور اس کا دوسرا دروازہ باہر دے دو کہ جس نے آنا ہے وہ وہیں سے, اور ایک میری طرف بھی کو بھی دے دینا کہ مجھے بھی جانا ہو قبر شریف پہ تو درمیان سے دروازہ کھول لو. تو ان میں جو ان کے بیٹے تھے نا, محمد دوسرا بیٹا تھا ان کا, ابوبکر تیسرا تھا, عثمان یا عمر بہرحال, وہ کہتے تھے یہ بات, وہ کہتے ہیں میرا بھائی ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے اور میں بیٹھ کے اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں, میری ماں پانی مانگتی ہے تو میں ایک مرتبہ جو اپنی ماں کو پانی پلا دیتا ہوں نا, میں سمجھتا ہوں میرے بھائی کے سارے رات کے نفلوں سے زیادہ بہتر کام میں نے کیا, کیونکہ میری ماں محتاج ہے اور اللہ نفلوں کا محتاج ہے. تو اس لیے عمومی طور پہ فقہ میں لوگوں کے حقوق کو ترجیح دی جاتی ہے. مثلاً تیمم ہے, ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ پانی ہے اور نہا نہیں سکتا, تو کہتے ہیں اگر اس کو خواہش ہے بیوی کے پاس جانے کی تو وہ جائے اور تیمم کر لے, اور پانی کو اگر نہیں مل رہا تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کا یہ جو اس کی طبیعت ہے اس کا رعایت کرنا زیادہ ضروری ہے. کوئی شخص کامل ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگ پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور داڑھی بھی نہیں رکھتے, بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. سب سے بڑی چیز علم ہے, دیکھنا چاہیے کہ یہ پڑھا لکھا کتنا ہے, اس کا علم کتنا. بچوں کو ابتدائی دینی تعلیم کیسے دی جائے, کہاں سے آغاز کیا جائے, اس موضوع پہ کوئی کتاب, بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. بچوں کو ابتدائی تعلیم دینی کیسے دی جائے, جس دن شادی کے بعد رخصتی ہونا اس دن سے قرآن پڑھنا شروع کر دینا چاہیے, اگر بچوں کو صالح رکھنا ہے اور بچوں کی تربیت کرنی. یہ بچہ اس کا وجود ماں کو محسوس بہت دنوں میں ہوتا ہے, لیکن وہ بچہ اس تلاوت کو سنتا ہے, وہ ماں باپ کے اس جھگڑے کو بھی سنتا ہے, اور وہ اس کا اثر اس کی روح اور اس کے سینسز قبول کرتے ہیں. روح آتی تو بعد میں ہے, لیکن یہ سب چیزیں وہ پچھلے جہان سے جو چلا ہوا ہوتا ہے نا, وہ روح تک کئی مراحل کو طے کر چکا ہوتا ہے. اس پہ آج جمعے میں بھی کچھ بات ہو رہی تھی, اس پہ تفصیل سے بات انشاءاللہ ہوگی. یہ ایسے نہیں ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے ایک بچہ دنیا میں وجود پا گیا, ایسے نہیں ہے. ہم سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت موجود تھے, اور پھر وہ عالم پورا عالم ارواح کا گزرا ہے, اور اس عالم ارواح کے بعد ہم پھر آئے ہیں وہ عالم لاہو اسماء اور افعال میں. اور عالم اسماء و افعال سے نکل کر یہاں وہ اہل تشیع اور ہمارا اختلاف, ہم اہل سنہ کہتے ہیں کہ مقام ذات جو ہے وہ ناممکن نہیں, اہل تشیع کہتے ہیں ناممکن نہیں. اسی لیے ذات باری تعالیٰ کی رویت وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتی, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ہم کہتے ہیں آخرت میں ہوگی, دنیا میں البتہ نہیں ہوتی. جب اس عالم زر سے نکلے تو اسماء و صفات میں آئے, اسماء و صفات سے اترے تو عالم جبروت میں آئے. عالم جبروت میں جو چیزیں بھی ہیں وہ محض اللہ کے حکم کے تحت ہیں, فرشتے ہیں, عبادت ہے, درختوں نے اگنا ہے، مٹی نے اپنا کام کرنا، یہ سب عالم جبروت، عالم جبروت سے اتر کے پھر ہم عالم ملکوت میں آئے، عالم ملکوت میں پہنچ کے پھر احساس ہوا کیا ہے، پھر وہاں سے نیچے اتر کے پھر اس عالم ناسوت میں آئے، اور پھر شادی ہوئی، اور پھر بچے کی ولادت ہوئی، اور یہ بچہ پھر اب دوسری سفر طے کرے گا، ہم سب اس دوسرے سفر میں ہیں، اور وہ قوس تھی جو نزول کی تھی، یہ قوس ہے جو اب صعود کی ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو موت نے کچھ ختم تھوڑا ہی کر دینا ہے، موت کے بعد پھر ہم عالم ملکوت کی طرف سفر کریں گے، پھر عالم لاہوت میں، یا تو وہ کوئی سعادت مند اور نیک ہوگا جس کو ایمان پہ موت آ گئی، خود بخود سفر طے کرے گا، اور جس کے دل میں محبت تھی عورتوں کی، دنیا کی، پیسے کی، کسی چیز کی، اس کو اللہ فضل فرمائے گا تو جبرن اس کی روح کو صاف کر کے اس پہ ڈال دے گا، اور اللہ کا فضل نہ ہوا، عدل ہوا، تو جس گندگی میں کفر میں دنیا میں مبتلا رہی ہے روح، موت کے بعد بھی روح اسی گندگی میں مبتلا رہی ہے. یہ عالم عوالم ہے، بدل بدل کے، بدل بدل کے ہم آئے ہیں، ایسے آسان تھوڑا ہی ہے. اس لیے بچوں کو تعلیم دینی ہے تو وہاں سے آغاز کیجیے، اگر ممکن ہو الگ کمرے میں رہنا چاہیے، خدا کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ اگلی نسل جو دنیا کو دے رہی ہے نا، ماں بڑی عظیم چیز ہے، وہ جو نسل دے رہی ہے اس سے ہزاروں کو فائدہ پہنچے گا، لاکھوں انسان اس بچے سے فائدہ اٹھائیں گے. امام محمد رحمت اللہ علیہ، چھوڑو لمبی بات ہوئی، وضو میں کونیاں دھونے کا طریقہ کیا ہے، رہنمائی کر. بھئی مصعب صاحب، وضو میں کونیاں، یہ ہڈیاں ہیں نا دونوں، یہ کونی کی ایک ہڈی ہے، ایک اس کے بالمقابل دوسری ہڈی ہے، ان دونوں ہڈیوں سمیت دھونا چاہیے، یہ دونوں ہڈیاں خشک نہیں رہنی چاہیے، اس درمیان والی انگلی کے اس پور سے لے کے اس تک یہ دونوں ہڈیاں دھلائی میں شامل ہیں. ہمارے نزدیک وضو تب ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی ہڈیاں ہی نہیں اوپر تک ہاتھ دھو لیتے تھے، یعنی یہ جو جگہ جو بھی آپ اسے نام دیں، اپنے ہیں مسل تک. تو کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا اتنا اوپر تک دھو لیتے ہیں، کیا یہ ہے، یعنی یہ فرض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، آپ فرماتے تھے جو جتنا وضو میں اپنے اعضاء کو دھوئے گا اللہ اسے اتنا ہی سونا قیامت میں پہنائے گا. تو میں چاہتا ہوں میرے ہاتھوں میں جو کنگن پڑے اور خدا میں اس جہان میں جو سونا نصیب کرے تو کوہنیوں سے بھی عبور کر کے اوپر تک آ جائے. قرآن مجید یاد نہیں ہوتا، یاد کرتی ہوں پھر بھول جاتا ہے، حافظہ کیسے بہتر کروں کہ مجھے کوئی بات حسن قرآن نہ بھولے، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھتی رہی آپ، کوشش کرتی رہی، موت تک کوشش کرتی رہی، آخری دن تک کوشش کرتی رہی، آپ کوشش کی پابند ہیں بس، اور وہ بھی اگر آپ کا جی چاہے، فرض نہیں ہے نا، آپ کا جی چاہے کوشش کیجئے، نہیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے، آپ اپنے بچوں کو اس کی تلقین کیجئے، تعلیم دیجئے. حافظہ اللہ نے جو جس کا پیدا کر دیا، ایسے ہی ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ بچے اگر برتن توڑ دیں تو فرمایا نہ ڈانٹا کرو انہیں، یہ بس نصیب میں تھا، اس برتن کی موت تھی، بس ہو گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا کوئی احمقانہ کام کر رہا تھا تو آپ چپ ہو گئے، کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ ڈانٹ دیتے، آپ نے فرمایا لوگوں عقل کا کم اور زیادہ ہونا یہ بھی اللہ ہی کی دین ہے، ہر آدمی برابر کا عقل مند تھوڑا ہی ہوا کرتا ہے. یہ جو روایت آپ نے لکھی ہے کہ مرتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ کر آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، چار فرشتے آتے ہیں، سب جھوٹ، کوئی ایسی چیز نہیں. اللہ تعالی کا تعلق عالم امر سے ہے، اس کی وضاحت بھی کئی بار کر چکے. عالم برزخ میں ٹائم اور سپیس کیا ہے عدنان شاہ صاحب، اس کی بھی کئی مرتبہ وضاحت کر چکے. عالم برزخ میں ٹائم اینڈ سپیس وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں، وہاں کوئی گھڑیاں تھوڑی لگی ہوئی ہیں. عین ممکن ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جسے دفن کیا گیا تھا وہ اٹھے اور کہے کل شام تو میں یہیں تھا، یہ بات بڑا مشکل ہے سمجھنا، لیکن ایک آدمی نے ایسے کیا بھی تھا۔ اسے یہ صدرہ کو پڑھے نا اور ملا باقر وغیرہ کو، عقیدے سے بحث سے نکل کے، یہ شیعہ ہے تو یہ سنی ہے تو یہ اہل حدیث ہے، اور اس سے بحث سے اوپر اٹھ کے اگر پڑھیں تو تھا اور سارا گھر تاریخ تھا، بو آ رہی تھی۔ اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ میں گھر آیا مدرسے سے پڑھ کے تو سارا گھر عذاب میں بھاگ پڑا، جا کے پل پہ کھڑا ہو گیا، جب میں نے دیکھا دھواں وغیرہ سب چیزیں نکل گئیں تو میں گیا، والد چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور بہت پریشان۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہ گھر میں کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کربلا میں وہ جو فوج گئی تھی نا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے، میں نے آج اس کے ایک سپاہی سے رابطہ کیا اور میں نے اس کو کہا کہ آؤ مجھ سے ملو، تو وہ آ گئی تھی۔ اور یہ جتنی نحوست دیکھتے ہو یہ اس کے آنے کی ہے۔ پھر وہ ایک دن آئے باہر تو ہم نے کہا آپ اپنے کمرے میں بند ہو گئے اور والدہ باہر نہیں آئے، انہوں نے کہا میں آ کے حیران ہوں کہ تم لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا اندر؟ کہنے لگے میں 20 سال کے بعد آیا ہوں اس دنیا میں۔ تو یہ برزخ جو ہے نا، کبھی آئی بات تو پھر عرض کریں گے کہ برزخ چیز کیا ہوتی ہے۔